بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. كتاب التوحيد الذي حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عهوب التميمي رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. ورمبونچه باب نمبر 14 پر شیخ الاسلام رحمه الله فرماتے ہیں، باب من الشرك ان يستغيث بغير الله او يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، إلى آخر الآية سورة يونس آية نمبر 106. وقوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، إلى آخر الآية سورة العنكبوت آية نمبر 17. وقوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، الآيتين سورة الأحقاف آية نمبر 5. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، إلى آخر الآية سورة النمل آية نمبر 62. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. شيخ بن باز رحمه الله فرماته: هذا من عطف العام على الخاص، يعني تبويبه شيخ الإسلام رحمه الله كي باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. استغاثة اور دعاء دو چیزیں ہیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ عطف ہے. عطف کی چیز میں ہے؟ استغاث، يستغيث بغير الله أو يدعو، أو حرف عطف ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ عطف جو کیا گیا ہے دعاء کو استغاثة پر، یہ من باب العطف العام على الخاص، عام کو خاص پر عطف کیا جا رہا ہے. لأن الاستغاثة من الدعاء، کیونکہ استغاثة خود ہی دعاء میں سے ہے، یعنی تبویب کیا ہے؟ شرک میں سے ہے کہ کوئی غیر اللہ سے استغاثہ حاصل کرے یا غیر اللہ کو پکارے. تو پکارنا، دعا کرنا ایک چیز ہے، استغاثہ دوسری چیز ہے. استغاثہ شدید حالت میں، شدید تنگی کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، پکارنا، تو یہ خصوصی، یعنی ایک خاص طریقہ ہے دعا کا. او یدعو یہ عموم ہے، تو یہاں پر ایک خاص چیز ایک عام ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں من عطف العام علی الخاص، عام کیا ہے؟ دعا ہے. خاص کیا ہے؟ استغاثہ ہے. تو عام بعد میں ہے، تو خاص پر عام کو جو ہے عطف کیا جا رہا ہے. لأن الاستغاثة من الدعاء، استغاثة دعاء میں سے ہے. ہر استغاثة کرنے والا دعاء کرنے والا ہوتا ہے، لیکن ہر دعاء کرنے والا استغاثة کرنے والا نہیں ہوتا ہے، یہ عموم ہے. مستغیث، استغاثة کرنے والا وہ شخص ہے جو شدت اور کرب کی حالت میں، شدید تنگی کی حالت میں پکارتا ہے. اور جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے: فاستغاثه الذي من شيعتي على الذي من عدوه. موسى عليه الصلاة والسلام کے قصے میں جب دو لوگ لڑ رہے تھے، ایک بنی اسرائیل میں سے تھا اور دوسرا قبطی تھا، آل فرعون میں سے تھا، تو استغاثہ کیا جو موسیٰ علیہ السلام کی گروہ میں سے تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا. کس کا استغاثہ کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کا. تنگی کی حالت میں تھا، شدت کی حالت میں تھا، ہلاک ہونے والا تھا، تو استغاثہ کیا. اور دوسری آیت میں اذ تستغیثون ربکم، جب تم اپنے رب سے استغاثہ کرتے. فالذی یستغیث عند المرض او خوف الغرق بالرسول او البدوی فهذا من الشرک الاکبر. اسے انڈر لائن کر لیں، یہ سب سے خطرناک بات ہے. بس جو استغاثہ کرتا ہے کسی بیماری کی حالت میں یا غرق ہو کر ڈوبنے اور ہلاک ہونے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کرتا ہے، یا البدوی یعنی سید البدوی، سید البدوی یہ مصر کے بزرگوں میں سے ایک بزرگ گزرا ہے، اس کے مرنے کے بعد ایک بہت بڑی مزار بنی ہے جس میں تقریباً سالانہ 20 لاکھ کی تعداد میں لوگ جاتے ہیں، 20 لاکھ کی تعداد میں اہل بدعت خرافات اور اہل شرک وہاں پہ جاتے ہیں، قبر کا طواف ہوتا ہے اور قربانیاں ہوتی ہیں، منتیں ہوتی ہیں، دعا ہوتی ہے، پکار ہوتی ہے، استغاثہ ہوتا ہے، کھلم کھلا شرک ہوتا ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں چاہے یہ استغاثہ شدید کرب کی حالت میں، شدید تنگی کی حالت میں، یہ استغاثہ کسی نبی سے ہو یا کسی ولی سے ہو، تو فہذا من الشرک الاکبر، یہ شرک اکبر میں سے ہے. اور مشرکین جاہلیت میں ایک عجب بات بھی سن لیں، مشرکین کا حال جاہلیت میں کیا تھا اور آج کے زمانے میں بعض مسلمانوں کا حال کیا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں جاہلیت میں مشرکین جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کو شدید تنگی کی حالت میں اخلاص کے ساتھ پکارتے تھے، شرک نہیں ٹھہراتے تھے. جب ہر طرف سے ہلاکت گھیر لیتی تھی اور نجات کے راستے بند ہو جاتے تھے تو ان کو یقین ہو جاتا تھا اب اس حالت میں صرف ایک ہی ذات ہے جو مدد کر سکتی ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ. اور عام حالات میں، آسانی کے حالات میں وہ اللہ تعالیٰ کو بھی پکارتے تھے اور اپنے بتوں کو بھی پکارتے تھے. لیکن ہمارے زمانے کے مشرکین جو ہیں ان کی حالت عجیب ہے، تنگی کے حالات ہوں یا آسانی کے حالات ہوں وہ شرک کرتے ہی رہتے ہیں، غیر اللہ کو پکارتے ہی رہتے ہیں. تو استغاثہ جو ہے غیر اللہ سے طلب کرنا شرک اکبر ہے. اور مستغیث اسے کہتے ہیں جو شدید تنگی کی حالت میں کسی کو پکارتا ہے، اور اگر عام حالات میں کوئی شخص کسی کو پکارتا ہے تو اسے داعی کہتے ہیں، دعا کرنے والا کہتے ہیں. دونوں میں یہ فرق ہے، دعا بھی عبادت ہے نا، غیر اللہ کی دعا صرف کرنا بھی شرک ہے. تو استغاثہ غیر اللہ سے طلب کرنا یہ بھی شرک ہے، اور عام حالت میں دعا سے زیادہ خطرناک معاملہ ہے، کیونکہ مشرکین یہ عمل نہیں کرتے تھے، استغاثہ کرتے تھے صرف اللہ تعالیٰ سے. اور دونوں معاملات، چاہے دعا ہو یا استغاثہ ہو، غیر اللہ سے طلب کرنا جو ہے شرک ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے. اب شیخ الاسلام کی تبویب ان کی فقہ ہے، اب انہوں نے ایک فتویٰ دے دیا، جیسے کہتے ہیں فتویٰ. فتویٰ کیا ہے؟ کہ غیر اللہ سے استغاثہ حاصل کرنا اور دعا کرنا شرک میں سے ہے. دلیل کیا ہے؟ اب یہ آیات اور جو حدیث بیان کی ہے یہ دلیل ہے یا یہ دلائل ہیں اس معاملے میں. آئیے دیکھیں دلائل کیا ہے. پہلی آیت اللہ تعالیٰ کا ارشاد, ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. شخص فرماتے ہیں اے من المشرکین, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے سوا کسی بھی مت پکارو, کسی کو مت پکارو, وہ جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتا ہے نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے. اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں سے ہوگا. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایسا کریں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. شیخ باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں مشرکین, کیونکہ اللہ نے فرمایا وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ, تو ظلم اکبر بھی ہوتا ہے, ظلم اصغر بھی ہوتا ہے. عام ظلم جو انسان اپنے نفس پہ کرتا ہے گناہ کر کے شرک کے علاوہ, یا کسی اور پہ کرتا ہے اس پر ظلم کر کے, اس کا مال چھین کے یا اس کو کوئی اور دنیاوی تکلیف دے کے, بھی ظلم ہے. لیکن شرک کے سامنے, کفر کے سامنے چھوٹا ظلم ہے. ان شرک لظلم العظیم, شرک عظیم ظلم ہے, بڑا ظلم ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں فَإِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ سے مراد مشرکین ہے, کیونکہ ظلم اکبر جو وہ شرک معنی بھی آتا ہے, شرک معنی میں بھی آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بیان فرمایا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو پکارا ہے, جو اسے نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے, اور یہ عام وصف سب مخلوقات کے لیے, جو نہ نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر. کیونکہ اگر کوئی انسان کسی کو نفع پہنچاتا ہے یا کسی کو نقصان پہنچاتا ہے تو اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے, استقلال نہیں, انسان کچھ بھی, مخلوق کچھ بھی نہیں کر سکتی. اور جو غیر اللہ کو پکارتا ہے وہ مشرک ہے. اور اس میں مستثنا, جیسے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں, یہ ہے کہ کوئی شخص اگر کسی زندہ قادر اور حاضر شخص کو پکارتا ہے, یہ شرک میں سے نہیں ہے. اور اس پہ اجماع ہے مسلمانوں کا کہ یہ سورج جو ہے, کسی اگر آپ کسی زندہ حاضر اور قادر شخص کو پکارتے ہیں ان شرطوں کے ساتھ, تو یہ شرک نہیں ہے, اور اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے. اس کی مثال شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ کوئی شخص تمہیں پکارتا ہے تاکہ اس کی مدد کرو کسی معاملے میں, اس کا پھر سواری پہ سوار کر دو, اگر وہ پیدل چل رہا ہے نہیں چل سکتا ہے, یا آپ سے وہ مدد طلب کرتا ہے, یا وہ آپ سے کوئی قرض مانگتے ہیں اسے آپ قرض دے دیتے ہیں, تو مدد تو آپ نے کی ہے, اس نے آپ کو پکارا بھی ہے, آپ سے اس نے طلب کیا ہے, تو یہ شرعاً کیوں جائز ہے, یہ شرک کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ تین شرطیں موجود ہیں, جسے آپ نے مدد مانگی ہے, جسے آپ نے پکارا ہے وہ زندہ ہے, مردہ نہیں ہے, وہ قادر ہے, اور وہ حاضر بھی ہے, غائب نہیں ہے آپ کے سامنے. اور اس کی تفصیل پیچھے درس میں گزر چکی ہے. پھر دوسری آیت, یعنی آیت واضح ہے کہ اگر پکارنا ہے, دعا طلب کرنی ہے, تو صرف اللہ تعالیٰ ہی سے دعا طلب کی جاتی ہے, دعا مانگی جاتی ہے, غیر اللہ سے دعا مانگنا جو ہے وہ شرک ہے. دوسری آیت, وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ جب بات, یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب مخلوق قادر نہ ہو نفع نقصان پہنچانے پر, تو کیسے ممکن ہے جب یہ مخلوق عاجز ہے, جو اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے, دوسروں کو کیا نفع نقصان پہنچائے گی؟ اور اس سے بڑھ کر بات یہ کہ اس مخلوق کی عبادت کیسے کی جاتی ہے, یہ عبادت کے لائق کیسے ہو گیا؟ انسان کسے پکارتا ہے؟ جس کے پاس نفع نقصان کی ملکیت ہو نا, جو آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے یا آپ کو کوئی نقصان سے بچا سکتا ہے, محفوظ کر سکتا ہے. انسان یہ صلاحیت اپنے لیے نہیں رکھتا, دوسروں کے لیے بھی نہیں رکھتا, تو پھر اس کی عبادت کیسے ممکن ہے؟ پھر تیسری آیت, فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه الى اخر الايه. شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ حکم دیا ہے کہ صرف اللہ ہی سے رزق مانگا کرو اور صرف اسی کی عبادت کیا کرو. ابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوه. دعا عبادت میں سے ہے نا, یہاں پر بھی دیکھیں خاص اور عام کی بات ہو رہی ہے. غیر اللہ سے مدد طلب کرنا, دعا کرنا یا عبادت, کوئی عبادت صرف کرنا شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ جائز نہیں ہے, الا یہ کہ وہ صورتیں کہ زندہ ہو, قادر ہو اور حاضر ہو, اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. یعنی آپ روزی کے لیے جاتے ہیں کہ شخص کے پاس انٹرویو دیتے ہیں, اب رزق طلب کے لیے جاتے ہیں نا, اب ایک زندہ ہے, حاضر ہے, قادر, آپ کو جاب دے سکتا ہے, یہ صلاحیت کس نے اسے دی ہے؟ اس جاب دینے والے کو رزق کس نے دیا ہے؟ اس کی کمپنی کیسے چل رہی ہے؟ سبحان اللہ. تو اس کو رزق اللہ نے دیا ہے, ہمیں بھی رزق اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے, لیکن اسباب ہوتے دنیا میں رزق حاصل کرنے کے لیے, رزق حلال حاصل کرنے کے لیے. تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ غیر اللہ کو پکارنا, غیر اللہ سے رزق حاصل کرنا جو ہے شرک ہے, کوئی عبادت غیر اللہ کو صرف کرنا شرک ہے. فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوه. چوتھی آیت ارشاد باری تعالی, ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه الى اخر الايات. شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ ابن باز رحمہ اللہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی بیان فرما رہے ہیں کہ اس شخص سے بڑھ کر کوئی گمراہ نہیں ہے جو غیر اللہ کو پکارتا رہتا ہے کیونکہ وہ دنیا میں فلاح نہیں پا سکتا اور آخرت میں نقصان اٹھا کر ہی رہتا ہے. سب سے بڑا گمراہ ہے کیونکہ اسے پکار رہا ہے من لا استجیب لہ الا یوم القیامہ, جو اس کی دعا کی پکار کو نہ سن سکتا نہ اس کی استجابت کر سکتا ہے. کب تک؟ تا قیامت. تو سارا وقت ضائع کر دیا دنیا میں, یہ چاہتا تھا کہ میں کامیاب ہو جاؤں. دنیا ہو سکتی اس کی بن گئی ہو, جو لوگ بتوں کے عبادت کرتے ہیں ان کے پاس رزق نہیں ہے, کیا وہ صحت مند نہیں ہے؟ کیا دنیا ختم ہوگی ان کی جو اس اسلام کو پکارتے ہیں؟ کیا وہ زندہ نہیں ہے, ان کے پاس رزق نہیں, ان کے پاس صحت نہیں ہے, مال نہیں ہے, دولت نہیں ہے, اولاد نہیں ہے؟ کیا نہیں, دنیا ہے ان کے پاس بھی, لیکن آخرت میں کیا ہے؟ کیا دنیا فلاح حاصل کی ہے؟ دنیا کی فلاح کس چیز میں ہے پتہ ہے؟ مال دولت میں ہے, بیوی بچوں میں ہے؟ دنیا کی فلاح توحید اور سنت میں ہے, عزت دین میں ہے, دنیا میں نہیں ہے. اگر دنیا کو دین سے جدا کر دیا تو ذلت کے سوا کوئی کچھ باقی نہیں رہتا. اور آخرت میں کامیاب کون ہے؟ یہ موحد متبع سنت ہے, اہل ایمان, اہل عمل صالح. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں دنیا میں فلاح نہ پا سکا, آخرت میں بھی خسارہ اٹھانا پڑا. اور جن کو پکارا جا رہا ہے چار اوصاف سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے, ذرا دیکھیں وہ ہیں. اب پکارے والے کی حالت تو ہے کہ سب سے بڑا گمراہ ہے, دنیا میں ناکام, آخرت میں خسارہ, ناکامی دنیا اور آخرت میں اسے ملی ہے. جنہیں پکارا جا رہا ہے ذرا وصف سن لیں, چار اوصاف. پہلا وصف کہ وہ دعا کی استجابت تا قیامت کر ہی نہیں سکتے. دوسرا وصف کہ وہ غافل ہیں ان کی دعا سے, کیونکہ یا تو وہ مردہ ہیں, مر چکے ہیں, یا جمادات ہیں جن کا کوئی احساس نہیں ہے, یا دنیا میں تو مشغول ہیں, یا ملک او ملک دونوں اگر معنی لے لیا جائے, بادشاہ ہے تو اپنے کاموں میں مصروف ہے, کہاں سے پتہ ہے؟ اگر وہ فرشتہ ہے تو وہ بھی نہیں جانتا, کیونکہ علم غیب نہیں جانتا, اور نہ ہی اللہ کی جگہ کے بغیر کوئی سن سکتا ہے. تو غافل ہیں, یہ سارے کے سارے غافل ہیں اس کی دعا اور پکار سے جو ان کو پکار رہا ہے. تیسرا وصف کہ یہ دشمن ہوں گے, یہ جن کو پکارا جا رہا ہے عبادت صرف کی جا رہی ہے, ان کے دشمن ہوں گے قیامت کے دن, الٹا. اور چوتھا وصف کہ ان سے بری بھی ہو جائیں گے قیامت کے دن. کتنی بڑی حسرت ہے, کوئی شخص جیسے کہ آپ پتہ ہے آج کل محرم ہے, اور اہل رفض جو ہیں، اہل بدعت جو ہیں، غیر اللہ کو بہت پکارتے ہیں، یا حسین، یا حسین کنارہ زیادہ ہوتے ہیں نا، علی سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، پتہ ہے؟ یا حسین کنارہ زیادہ ہوتا ہے یا حسن کا زیادہ ہوتا ہے یا علی کا زیادہ ہوتا ہے؟ سب سے بڑا امام کون ہے ان کا؟ ویسے سب سے بڑا امام کون ہے؟ امام حسین سب سے بڑا امام نہیں ہے یار، کیا ہو گیا؟ سب سے بڑا امام نمبر ایک، پہلے نمبر پہ کون ہے؟ سیدنا علی ہے نا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ، پھر حسن ہے، پھر حسین ہے، پھر حسین کے بعد، حسین کے بعد کون ہے؟ حسین کے بعد حسین کی اولاد میں سے، حسن کی اولاد میں کوئی بھی نہیں ہے. سیدنا علی کے صرف کیا دو بیٹے تھے؟ اور بھی تھے، سات یا آٹھ میں بھول رہا ہوں، کافی یعنی زیادہ تھے. اچھا عجب بات، ایک راز ہے اس میں ویسے، چلو میں بتاتا نہیں اس راز کو، تو آپ بھی کچھ ڈھونڈے دیکھیں. سوال یہ، روافض سیدنا حسین کو کیوں زیادہ پکارتے ہیں اور باقی جو امام ہیں وہ صرف سیدنا حسین کی نسل میں سے کیوں ہیں، سیدنا حسن کی نسل میں سے کیوں نہیں؟ جی میں نے کہا نا کہ جو بارہ امام ہیں، پہلا امام سیدنا علی ہے، دوسرا سیدنا حسن ہے، تیسرے سے لے کے بارہویں تک سیدنا حسین اور ان کے آل ہیں، ان کی اولاد ہیں. سیدنا حسن کی اولاد میں سے ایک بھی نہیں ہے، سب امام سیدنا حسن کی اولاد تو تھی نا، اور بھی بیٹے تھے ان کی بھی اولاد تھی، سیدنا علی کے اور بھی بیٹے تھے. سیدنا حسین کی حد تک کیوں باقی امام جو باقی امام ہیں سارے سیدنا حسن، سیدنا حسین کی آل میں سے کیوں ہیں، اولاد میں سے کیوں ہیں؟ سوال یہ ہے، جواب ڈھونڈ کے بتائیں. ٹھیک، تو ہم بات یہ کر رہے تھے، سیدنا حسین کو پکارتے ہیں، نمبر ایک، کیا سیدنا حسین سن رہا ہے ان کو؟ وہم عن دعائهم غافلون. یہ چار اوصاف دیکھیں، تا قیامت پکارتے رہیں گے استجابت نہیں ہوگی. بعض کہتے ہیں بگڑی تو بن جاتی ہے ہماری، سیدنا حسین کے ہم قبر پہ جاتے طواف کرتے بگڑی بن جاتی ہے. کون سی بگڑی بنی آپ کی؟ صحت، بھائی باہر صحت مل گئی ہے، اولاد بے اولاد تھے اولاد مل گئی ہے، رزق کی تنگی تھی فراوانی ہو گئی ہے، تو پھر وہ جو رام کے سامنے جھک کے مانگتا ہے اس کو جو ملتا ہے تو کیا وہ بھی حق میں؟ پھر وہ بھی بڑا مومن ہو گیا نا. پھر تو رزق کی تنگی فراوانی وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اولاد کا ہونا نہ ہونا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، صحت یا بیماری اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ دشمن کو دیتا ہے چھین بھی لیتا ہے، اپنے پیاروں کو دیتے ہوئے چھین بھی لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ کی حکمت ہے، تقدیر ہوتی کیا ہے؟ سبحان اللہ. ہمارے ذمے صحیح راستہ اختیار کرنا ہے، تنگی کی حالت میں ہم نے کیا کرنا ہے، کشادگی کی حالت میں ہم نے کیا کرنا ہے، خوشی میں کیا کرنا ہے، غمی میں کیا کرنا ہے، ہمیں سب بتا دیا گیا ہے. تو چار وصف دیکھیں، کسی غیر کو پکار کے دیکھیں، چار وصف یہ واللہ لازمی ہے جسے پکارا جائے اللہ تعالیٰ کے سوا، جو حاضر قادر زندہ نہیں ہے، ان کے علاوہ دیکھ لیں ذرا، یہ سارے صفات پائی جائیں گی. نمبر ایک، دعا کی استجابت تا قیامت ممکن ہی نہیں ہے. نمبر دو، ان کی دعا سے غافل ہے، وفات پا چکے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں. نمبر تین، قیامت کے دن ان کے دشمن ہوں گے سیدنا حسین، اور ان بری ہیں واللہ ان سے. چوتھے وصف کیا ہے؟ برات کا وہاں پہ اعلان کر، میں اللہ تعالیٰ ان سے بری ہوں. کب سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یا سیدنا حسن حسن رضی اللہ عنہ نے کب یہ فرمایا تھا مجھے پکارا کرو مرنے کے بعد؟ پتہ کتنی بڑا جرم ہے، کتنی بڑا ظلم ہے سیدنا علی پر یہ کہنا کہ سیدنا علی مشکل کشا ہیں یا سیدنا حسین حاجت روا ہیں. سیدنا علی، سیدنا حسن، سیدنا حسین رضی اللہ عنہم وصحابہ اجمعین بری ہیں، برات کا اظہار بھی کریں گے، الٹا ان سے دشمنی بھی مول لیں گے جو ان کو آج پکار رہے ہیں، ان کی دعا سے غافل بھی ہیں اور تا قیامت استجابت بھی نہیں کر سکتے. چوتھی آیت، پانچویں آیت، شیخ صاحب فرماتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء الى آخر الآیہ، سورۃ النمل آیت نمبر 62 میں. اما یجیب المضطر، وہ کون ہے جو بے کس کی پکار کو سنتا ہے؟ مضطر ہے، سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، شدید تنگی کی حالت ہے، بات استغاثہ کی ہو رہی ہے نا، مضطر ہے، بے کس ہے. وہ کون ہے جو اس بے قص کی دعا کو سنتا ہے؟ اذا دعاہ جب وہ اسے پکارتا ہے، ویکشف السوء اور اس کی اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے، اس تنگی کو دور کر دیتا ہے۔ کون ہے اللہ تعالیٰ کے سوا؟ الہم مع اللہ، کیا کوئی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی سچا معبود؟ سبحان اللہ۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا، اور جب یہ طاقت کسی کے پاس بھی نہیں مخلوقات میں سے، تو پھر اسے پکارنا بھی نہیں چاہیے۔ پکارنا کسے چاہیے؟ استغاثہ کس سے لینا چاہیے؟ الذی یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، واللہ نہ کوئی نبی مقرب، نہ کوئی مرسل نبی ہے، بھیجا ہوا نبی ہے، اور نہ ہی مقرب کوئی فرشتہ ہے۔ پھر حدیث آخر میں، حدیث میں قصہ ہے، قصہ یہ ہے، طبرانی اپنے اسناد سے روایت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا، منافق تھا، جو مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچایا کرتا تھا، اور بعض روایت میں ہے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول ہے۔ تو جب اس شخص کی اس حالت کو دیکھا تو بعض صحابہ نے یہ کہا کہ آئے چلتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ حاصل کرتے ہیں اس شخص کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب گئے اور یہ بات کہی تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لا یستغاث بی وانما یستغاث باللہ، مجھ سے استغاثہ نہیں طلب کیا جاتا بلکہ اللہ تعالیٰ ہی سے، صرف اللہ تعالیٰ سے استغاثہ طلب کیا جاتا ہے۔ جیسا فرماتے ہیں دوسری روایت میں، شبن باز فرماتے ہیں دوسری روایت میں کہ کہنے والا کون تھا؟ سیدنا عبادت بن الصامت رضی اللہ عنہ، معروف صحابی، یہ ان کا قول تھا، وہ منافق جو عبداللہ بن ابی بن سلول ہے، اور اس روایت کی اسناد میں ضعف ہے، ضعیف ہے، یہ روایت ضعیف ہے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ بن باز رحمہ اللہ، صحابہ نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ اس لیے طلب کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا قدرت یا طاقت رکھتے تھے کہ وہ اس منافق کو قتل بھی کر سکتے تھے، روک بھی سکتے تھے، اور اسے قید بھی کر سکتے تھے۔ اور اسے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو صحابہ ہیں یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ زندہ اور قادر و حاضر شخص سے استغاثہ طلب کرنا جائز ہے، اس لیے یہ بات کی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمان آخر میں، لا یستغاث بی، مجھ سے استغاثہ نہیں لیا جاتا، یہ ایسا فرمان، اس کے دو احتمال ہیں۔ پہلا احتمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قتل نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا گیا تھا کہ منافقین کو قتل نہیں کرنا، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو قتل کرتا ہے، کیونکہ منافق ظاہراً تو مسلمان تھا، اگرچہ منافقین صحابہ نہیں ہے یاد رکھیں، لیکن ظاہراً لوگ اعراب تھے، بدو تھے، اور تھے مشرکین، اور نئی نئی بات تھی، لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منافق سردار کو قتل کر دیتے تو اعراب کم ان جو جاہل لوگ تھے، یا ویسے جو دین سے تھوڑے سے متنفر تھے، یا دشمن تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ان کے ایک موقع مل جاتا، کیا کہتے کہ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو قتل کرتے، تو ہم اس کی بات کیسے مانیں، یہ کل ہمیں بھی قتل کر دے گا پھر، سبحان اللہ۔ تو ایک یہ وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل نہیں کر سکتے تھے، اس لیے یہ فرمایا لا استغاثہ، مجھ سے استغاثہ نہیں لیا جاتا اس معاملے میں۔ دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر خبر صحیح ہے، یعنی اگر حدیث صحیح ثابت ہو جائے، تب جبکہ حدیث ضعیف ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سد للذریعہ، یعنی اس شر سے سد باب کرنے کے لیے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قادر تھے اسے یعنی چھٹکارا دلانے کے لیے صحابہ کو، لیکن اس بات سد باب کے کہ صحابہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت حاضر ہو کے یہ بار بار نہ کہ آپ سے ہم استغاثہ لینا چاہتے، تو اس لیے سد باب کر دیا ہے، کیونکہ آج اس عمر پر تو قادر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ دروازہ کھل جائے تو پھر ایسا بھی ممکن ہے کہ بعض اوقات صحابہ آئے اور یہ کہیں کہ ہم کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے استغاثہ حاصل کرتے ہیں اس امر میں جو آپ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قادر ہی نہیں ہے، وہ پھر یہ بات شرک تک چلی جاتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سد باب کر دیا اس کا. شیخ صاحب فرماتے ہیں شاہد یہ ہے اس حدیث میں کہ غیر اللہ سے استغاثہ حاصل نہیں کیا جاتا، اور اگر الا یہ کہ کوئی شخص زندہ ہو، حاضر ہو یا قادر ہو، جیسے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں. برحال کوئی شخص یہ کہے گا کہ جب ضعیف حدیث ہے تو اس کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، شیخ حسین نے کیوں حدیث بیان کی ہے؟ اس کے بارے میں ہم بیان کر چکے ہیں. نمبر ایک، یا تو شیخ حسین رحمۃ اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ ضعیف ہے اس لیے اسے بیان کر دیا ہے. نمبر دو، یا تو پتہ تھا لیکن من باب الاستئناس وليس من باب التأسيس. تأسيس اور چیزیں، استئناس اور چیزیں. تأسیس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پر، اصولی طور پر یہ حدیث دلیل ہے اس تبوی پر، یا جو شیخ صاحب نے یہاں پہ اوپر بیان فرمایا ہے، تو یہ اساسی طور پر بنیادی طور پر اس حدیث کو بیان کیا جا رہا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. پانچ آیات پہلے بیان کی ہیں، چھٹے نمبر پہ یہ حدیث ان کے ساتھ بیان کی ہے. تو اصل تأسیس ان آیات سے ہے، دلیل جو ہے یہ ساتھ تأیید کے لیے بیان کی گئی ہے. تأیید بھی کہتے ہیں، تأسیس اور تأیید، یا استئناس بھی کہتے ہیں. تو اس اعتبار سے یہ کیا گیا ہے. اس پر شیخ حسین رحمہ اللہ بڑا پیاری بات فرماتے ہیں کہ اہل حدیث جو ہیں جب کسی ضعیف حدیث کو ذکر کرتے ہیں تو وہ اصولی طور پر نہیں ذکر کرتے بلکہ تأیید کے لیے ذکر کرتے ہیں. ان کا اصل دلیل یہ ضعیف حدیث ہو نہیں سکتی. آپ دیکھیں بہت سارے دلائل ہوں گی، یہ من باب التأیید بیان ہو سکتی ہے، یا فروع میں بھی، یعنی اصل کے بعد اس فرع میں اس کو شامل کر کے بیان کر دیتے ہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.